لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل أو مما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسماں سے. یعنی جب بندوں کو زمین پر اللہ تعالی سے کام ہوگا تو ہم اللہ تعالی کے حضور میں آہوزاری کریں گے. کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسماں سے. یعنی جب ہماری ضرورتیں ہوں گی تو ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگیں گے؟ آہوزاری کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے مانگو. تضرع آہو فغاں کے ساتھ ظاہر کر کے، اور وہ خفیہ چپکے چپکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے بندے آپ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں سوال کریں کہ قریب ہے یا دور ہے، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. جو چپکے سے مانگ رہے ہو اس کو بھی ہم سنتے ہیں، اور جب وہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. اس لیے ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، ترمذی شریف کی روایت میں آیا کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے، کیونکہ جو دعا دل سے نہیں مانگی جاتی اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. لہذا دعا کو دل سے مانگے. تو چپکے چپکے جو مانگا جاتا ہے اس کو بھی عطا فرماتے ہیں، اور لیکن آہوزاری کے ساتھ، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ربکم، کہ اپنے رب سے مانگو. کیونکہ جب مانگنے کی بات آتی ہے تو صاحب ہم کیوں کسی سے مانگیں، یا اگر مانگیں گے تو وہ دے گا کہ نہیں. لہذا یہاں پر یہ دونوں صفات جمع فرما دی کہ بھائی کسی اور سے نہیں، اپنے سے مانگو جو تمہارا پالنے والا ہے. کوئی غیر سے مانگنے کو تھوڑی کہہ رہے، اپنے سے مانگو جو ماؤں کو محبت کرنا سکھاتا ہے، ماں باپ کے دلوں میں شفقت ڈالتا ہے، سارے عالم پر اپنی رحمت کی نظر اور عنایت کو عام فرما دیا. لہذا کسی غیر سے نہیں مانگنا، اپنے پالنے والے سے مانگنا ہے. لہذا جب پالنے والے کی بات آتی ہے تو اچھا، ارے ان سے مانگنا ہے، کوئی بات ہی نہیں. جیسے انسان ہے، کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو کہتے کام کرو، کہ نہیں بھائی ہمیں تو حیا آتی ہے، کہتے نہیں فلاں سے. اچھا وہ، ارے وہ تو گھر کی بات ہے، اس سے کام کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو گھر کی بات ہے. لہذا یہاں سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے ربوبیت کا ذکر کیا، یعنی پالنے والا. کس سے مانگو؟ اپنے پالنے والے سے مانگو. لہذا پالنے والے کی جب بات آئے گی تو پھر کیا شرمانا ہے, وہ تو ہمارا پالنے والا ہے, اس سے کیا شرمانا ہے. کتنی محبت سے اور شفقت سے ہماری تربیت فرمائی انہوں نے, لہذا اپنے پالنے والے سے مانگو. اور پھر رہی بات کہ دوسری کے وہ عطا فرمائیں گے کہ نہیں, ارے دیکھو اتنی زندگی پالا, کتنی نعمتوں کی بارش فرمائی. پر ان کی صفت کہ جو ان سے مانگے ان کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف بھی نہیں ہے, کہ جس سے مانگیں گے وہ بچہ اس کے پاس بھی ہوگا کہ نہیں. انسان ہے, بعض مرتبہ سوچتا ہے کوئی چیز, یار چلو کسی سے قرضہ مانگنے جائے, سو ہوتا ہے یار پتہ نہیں اس کے پاس ہوگا کہ نہیں, منع کر دے گا, ضرورت مند ہے, وہ خود پتا چلا ضرورت مند ہوا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جناب قرضہ دے دو, وہ کہتے ہیں بھائی میں تو آج کل خود مقروض ہوں, بلکہ مجھے لا دو قرضہ. جی سے سوال کرنے جاؤ الٹا قرضہ مانگ لیتا کہ بھائی تم دے دو ہمیں. تو لہذا اللہ کی شان, اللہ اکبر, اس رب سے مانگنے کو ہم تم کو کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تم پر یہ شفقت فرمائی کہ تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک کتنی نعمتیں عطا فرمائی. نعمتیں عطا فرمائی اور اس کے بعد وہ نعمتیں عطا فرماتا بھی ہے. ایسا نہیں کہ جو نعمت تم اس کے پاس اس سے طلب کرو گے وہ نعمت دینے میں وہ مجبور ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو, آہ ایک عجیب بات ہے, میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, بیٹا اور تھوڑا ادھر بیٹھو اور ادھر ہو جاؤ, سمٹ جاؤ اور سمٹ جاؤ, نیچے مت بیٹھو اوپر بیٹھو, غریب اوپر بیٹھو, فرش پہ مت بیٹھو, دری پہ بیٹھو. ہاں یہاں پر میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تعالی ہمارے حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے, طویل عمر صحت اور عافیت, خدمات دینی اشرف قبولیت کے ساتھ عطا فرمائے. جب حضرت کی خدمت میں حاضری نہیں ہوئی تھی تو اس چیز کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا, تصور بھی نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالی سے اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت مانگے. دوستی کی آئے اللہ والوں کے بیان میں سنے کہ جی علماء کے بیان میں کہ اللہ تعالی اپنا کے ولی بنو دوست بنو, ہمت نہیں کیا یہ دعا بھی مانگے کہ جی کس منہ سے مانگے, کیا منہ ہے ہمارا جو اللہ سے مانگے. یہی آتا نا جی, کہتے کیا چھوٹا منہ بڑی بات. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو جزائے خیر عطا فرمایا. حضرت نے فرمایا ارے میاں بات یہ ہے کہ تمہاری دوستی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست اور ولی بنائیں گے تو اس کی قابلیت کی جیسے تو بنائیں گے نہیں, کیونکہ جس کو ولی اور دوست بناتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی کے قابل تو نہیں ہے, وہ تو بناتے ہی اپنے کرم سے. لہذا اور جب بنانا ہی انہوں نے ہے ہم بن نہیں سکتے, اپنا ولی اور دوست انہوں نے ہی بنانا ہے, لہذا جب بنانا انہوں نے تو انہیں سے مانگو. اور فرمایا جب مانگنے سے وہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالی سے مانگو کہ انہوں نے ہمیں اپنا ولی اور دوست بنانا ہے. لہذا اللہ والوں کی صحبت کا ایک ادنا انعام یہ ملا کہ اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ اللہ سے ہم یہ سوال کریں کہ اللہ اپنا ولی اور دوست بنا لیں. حوصلے میں کی بلندی ہوئی, اتنی ہمت ہو گئی. اور باقی رہی چھوٹا منہ بڑی بات, تو بھائی چھوٹا منہ اگر چھوٹا بھی ہے تو بنایا ہوا کس کا ہے, اللہ نے بنایا. تو جب اس مولا نے ہمارا منہ بنایا ہے تو اسی منہ سے اسی سے تو مانگ رہے, کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے. لہذا فرمایا مانگو ان سے کم فرمایا دعا تو مانگو, طلب تو کرو. اب اس پر وہ لہذا اس لیے ہمت دلائی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی اور ولایت چھوٹی والی نہ مانگو, ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام مانگو, اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور دوستی کا جو انتہائی مقام ہے جو اب حاصل ہو سکتا ہے وہ ولایت صدیقیت ہے. اور اس سے اونچا جو مقام ہے وہ ولایت نبوت ہے، وہ نبوت کا مقام ہے، چونکہ اب نبوت کے دروازے بند ہو گئے، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل بھی نہ مانگے، اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے. دلیل بھی نہ مانگے، ہاں دلیل دے سکتا ہے. صاحب کی کسی سے لڑائی تو اس نے کہا ایسا گھوسا ماروں گا 36 دانت نکال دوں گا. تو برابر میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا بھائی دانت تو 32 ہوتے ہیں، 36 کیسے نکالو گے؟ انہوں نے مجھے کہا، مجھے پتا تھا تم بھی بیچ میں بولو گے، تو 32 تو اس کے ہیں، 4 تمہارے ہیں. اس لیے نبوت کا مانگنا کفر ہے. پتا یہ چلا کہ دعا مانگنے میں بھی، دعا کے مانگنے میں دیکھنا ہے کیا مانگ رہا ہے، ناجائز چیز اور ایسی چیز جس کو اللہ نے منع کیا وہ نہیں مانگنی. نبوت سب سے اونچا مقام ہے اللہ کے قرب کا، تعلق کا، جس کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو مقام ہے وہ مقام ہے مقام صدیقیت، من النبیین والصدیقین، یہ مقام صدیقیت ہے. اور اس کے بعد جو مقام ہے وہ شہداء، شہیدوں کا مقام ہے. صدیق کا مقام شہید سے افضل ہے. تو صدیق کی کیا تعریف ہے، تاکہ ہمیں وہ سلیبس پتا چل جائے کہ کس سلیبس اور کس کورس کو کر کے صدیق بنتے ہیں، تو ہم اس کے لیے محنت کریں، کی علامات پتا چلے تو ان علامات پر ہم محنت کریں. کی تین تعریف میرے مرشد میرے شیخ نے فرمائی، علامہ علوسی سید محمود، تھوڑا سا اور سامنے بیٹھو ایسے، علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المانی کے اندر یہ بات فرماتے ہیں. صدیق کی تین تعریف انہوں نے، اور چوتھی تعریف میرے مرشد میرے شیخ کی. تین تعریف میں سے پہلی تعریف کیا ہے، الصدیق هو الذي لا يخالف قاله حاله، صدیق وہ ہے کہ جس کے قول میں اور جس کے فعل میں فرق نہ ہو، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا ہے. ایسا نہیں، یہی ہمارے اللہ والوں کی شان، ایسا نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں تم گناہ نہ کرو اور خود مبتلا ہے. اللہ والوں کی شان، ایک بزرگ کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی کہ گڑ بہت کھاتا ہے، فرمایا کہ 3 دن کے بعد آنا. 3 دن بعد وہ عورت آئی اپنے بڑھیا اپنے بیٹے کو لے کر، تو سب اتنا فرمایا بیٹا گڑ مت کھایا کرو، زیادہ گڑ کھانا اچھی بات نہیں ہے، جگر کو نقصان پہنچاتا ہے. اب وہ بڑھیا نے کہا، اتنی سی بات کہنی تھی، میلو دوڑایا پھر باپ دوڑا کر بلایا، یہ بات آپ پرسوں 3 دن پہلے فرما دیتے. تو میرے مرشد فرماتے کہ ان بزرگ نے فرمایا بات یہ کہ 3 دن پہلے تک میں بھی گڑ بہت کھاتا تھا، لہذا میں نے 3 دن پہلے گڑ چھوڑ دیا، اب نصیحت کر رہا ہوں. انسان جو کام خود نہیں کرتا اب اگلے کو کہے گا تو کہے گا مولانا صاحب اپنا تو دیکھو. صدیق کی شان ہے کہ جو کرتا ہے وہ کہتا ہے اور جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ صدیق کی شان ہے. ولی صدیق ہے کہ لا یخالف قالہ حالہ، اس کے قال میں اور حال میں فرق نہیں ہوتا، اس کے قول میں اور فعل میں، اس کے کہنے میں اور کرنے میں فرق نہیں ہوتا، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا ہے، یہ صدیق ہے. تعریف نمبر 2، الصدیق هو الذي لا يتغير باطنه من ظاهره، کہ صدیق کے باطن کا یہ عالم ہے کہ ظاہر کتنا ہی چمکدار ہو. میرے مرشد کا شعر ہے، حضرت والا فرماتے ہیں کہ حسن کا پوسٹ مارٹم کیا اس میں، حسن کی حقیقت کو پیش کیا کہ ان کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے، ان کا چہرہ اگرچہ یعنی نمکین ہے، ان کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے اور جسم ان کا اگرچہ چمکدار ہے، بڑی کشش ہے، اٹریکشن ہے، بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے حسینوں کے حسن میں، ان کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے، نمک پارے ہیں، اور ان کا جسم اگرچہ چمکدار ہے، میر بے شک بظاہر وہ گلزار ہے، گلفام ہے یعنی پھول جیسا بدن، میر بے شک بظاہر وہ گلزار ہے لیکن اندر غلاظت کی بھرمار، کیسا ہی لڑکا ہو، خوبصورت عورت خوبصورت ہے، وہی پیشاب پخانہ اور گندی ہوا، یہ تین چیزیں اس کے پاس ہیں، کیا عالم، ظاہر دور سے دیکھو کیسا، یعنی شراب کی جائے، شراب ہے جیسے، دور سے دیکھو سڑک پر کیسی چمک، ایسا لگتا ہے پانی ہے، قریب جاؤ تو سورج کچھ نہیں ہوتا وہاں پر، بس یہ حسین دور سے اچھے لگتے ہیں، ہمارے نفس کی شرارت کی وجہ سے، یہ دور سے ہی چمک ہے بس، اندر باہر اور قریب بدبو ہے، اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بازار سے گزر ہوا تو ایک باندی کھڑی ہوئی تھی، لونڈی باندیوں کا زمانہ تھا، فروخت ہوتی تھی، گزرے تو ایک باندی کے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی تھیں، انہوں نے کہا بڑی میاں کیسی ہے یہ، کیونکہ وہ سیمپل کا مال تھا اس لیے اس کا پردہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس زمانے میں پتا چلتا تھا، جو عورت بے پردہ گھومے سمجھ جاتے تھے یہ لونڈی ہے، اور جو آزاد ہوتی تھی وہ پردے میں ہوتی تھی، یعنی آزاد کو قید اور قید والی آزاد، سمجھ جاتے تھے کہ یہ، اب پوچھا کیسی ہے تو خریدو گے، فرمایا ہاں خریدیں گے، کیا قیمت لگاؤ گے اس کی، فرمایا چار درہم، چار درہم کے بدلے میں اس کو خریدنے کو تیار ہوں میں، کہا دیکھو بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے مالک نے اس کی قیمت 80,000 دینار لگائی ہے اور یہ کہتا ہے چار درہم، چلو اس کو لے کر چلتے ہیں مالک کے پاس، ذرا شغل ہوگا، ذرا دل لگی کریں گے کہ مولانا صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے مرسیڈیز کار کی قیمت کیا چل رہی ہے اور آئی فون کی کیا قیمت، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، سونا خریدنے چلے 10,000 روپے لے کر کہ 10-16 سونا لے کر آئیں گے، وہ مالک کے پاس لے گئے تو مالک کو جا کر لڑکیوں نے کہا کہ دیکھو یہ بڈھا ایسے کہہ رہا ہے، اس نے کہا حضرت خیریت ہے، کیا بات ہے، آپ نے اس کی قیمت میں نے 80,000 دینار، ذرا سراپا تو دیکھیں، اس کی آنکھیں، اس کے گال، اس کے بال، پھر گاتی بڑی خوبصورت آواز میں، آواز سریلی ہے، بہت لچک لچک کر ڈانس کرتی ہے، لچک کر مٹک کر اور چمک کر، آج ایسی اشعار کے اشعار یاد ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ چار درہم، کیا وجہ ہے اس کی، فرمایا بات یہ ہے کہ جس سودے کے اندر عیب ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، سنگا یہ سودا عیب دار، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، نمک کا ٹکڑا، چاند کا ٹکڑا، مہتاب، آفتاب، مہوش، نازش، مثل چاند، مثل سورج، مثل گلاب، اب فرماتے اس میں عیب ہے، فرمایا ہاں عیب ہے، اس نے کہا کیا، فرمایا ایک عیب نہیں چار عیب ہے اس میں، مالک کے حال کے حیران کہ بڑے میاں کیا باتیں کر رہے ہیں، فرمایا ایک عیب تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر پیشاب پخانہ گندی ہوا بھریں گے، تین ملک جیسے یورپ کا ویزا ہے نا کہ شینجن ویزا لگاؤ تو پورے یورپ میں سوائے برطانیہ کے ہر جگہ آپ جا سکتے ہیں، اس کا نام ہے شینجن ویزا، تو حسینوں کا بھی یہ عالم ہے، جو ان کو دیکھے گا اس کو تین ملک مفت میں ملیں گے، ہگستان، موتستان اینڈ پادستان. یہ ہکتی ہے موتی اور پاتی ہے. میرے مرشد فرماتے کہ پادستان کیوں جاتے ہو؟ ارے پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ پاک جگہ رہو, محسنوں کو مت دیکھو, پاک رہو. اور دوسرا عیب اس کے اندر یہ ہے, اگر یہ 10 دن نہ نہائے اتنی بدبو آئے کہ تم اس کے قریب نہ بیٹھ سکتے. اس کے منہ کی بو, اس کے پسینے کی بدبو, یہ بدبودار ہے. دوسرا عیب, تیسرا عیب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ آج جو ہے مثل چاند کے, چودھویں کا چاند, مہ کامل, بدر کامل, فل مون, جس کو دیکھ کر تم اشعار پڑھ رہے ہو اور مست ہو رہے ہو, اس کی آنکھیں پر, اس کے بالوں پر, اس کے گالوں پر, ان چیزوں پر مست ہو رہے ہو, ایک دن یہ بڈھی ہو جائے گی. جو ابھی گڑیا لگ رہی ہے ایک دن وہ بڑھیا ہو جائے گی, اور جو ابھی گڈھا ہے وہ ایک دن بڈھا ہو جائے گا. گڑیا ہو جائے گی بڑھیا, گڈھا ہو جائے گا بڈھا. یہ اس کا عالم اور حقیقت ہے. تیسرا آیا بھی ہے کہ یہ گڑیا بڑھیا ہو جائے گی اور یہ گڈھا بڈھا ہو جائے گا. یہ تیسرا آیا ہے اس کے اندر. لہذا کتنی حسن کی ملکہ ہو, حسن میں یکتا ہو, جمال میں, کمال میں یکتا ہو, اپنی کہتے ہیں اپنی مثال آپ, لیکن عالم یہ ہوگا کہ یہ بڈھی ہو جائے گی. یہ تیسرا عیب اس کے اندر ہے. پہلا عیب کیا ہے؟ پیشاب پخانہ, گندی ہوا, ہر حسین کا یہ عالم ہے. اور دوسرا عیب اس کے اندر یہ ہے, 10 دن نہ نہائے اتنی بدبو ہوتی ہے, منہ نہ دے سکے, ناک نہ دے سکے, پسینہ, منہ سے بدبو, پائریا, کیا عالم. اور تیسرا عیب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک دن یہ بڈھی ہو جائے گی. اور چوتھا عیب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی, مر جائے گی. اس لیے میرے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں, قبر میں خاک چھانی, میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی, کیا عالم ہے کہ میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی, کوئی مجنو ملا, کوئی لیلا ملی. کہ ہر سال جناب کوئی مجنو بنا ہوا ہے اور کوئی لیلا بنی ہوئی ہے. میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی, کوئی مجنو ملا, کوئی لیلا ملی. اور قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, مجنو بھی مرا, لیلا بھی مری, دونوں کو قبر میں دبا دیا. اب مجنو کے آدھا عشق تلاش کر رہے ہیں کہ جن آداؤں سے بدماشی, حسینوں کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, کان سے ٹیلی فون پر باتیں ہو رہی ہیں, ہاتھوں سے حسینوں کو چھو رہے ہیں, زبان سے باتیں کر رہے ہیں, اور وہی لیلا جس کے بال, گال, آنکھیں اور ہونٹوں پر اور اس کی چال پر, کمل پر شاعری ہو رہی ہے. لیلا کو دفن کیا, مجنو کو دفن کیا, کیا ملا؟ قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, نہ تو مجنو ملا, نہ تو لیلا ملی. یہ عالم ہے. بس اس شخص نے ایک چیخ ماری اور بیہوش ہو گیا. ہوش میں آ کر اس نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت واقعی میں تو خسارے میں, اس چیز کو میں اتنا قیمتی سمجھ رہا ہوں کہ یہ باندھی 80,000 دینار میں اس کی قیمت لگا رہا ہوں, لیکن یہ تو ایک دن اس کا یہ انجام ہے. فرمایا اسی لیے تو ہم نے اس کی, یہ تو 4 درہم کے بھی قابل نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کی قیمت 4 درہم لگا دی. دادا فرمایا کہ اس نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ کا دل ان لیلاؤں سے نہیں لگتا؟ فرمایا ان لیلاؤں سے ہمارا دل اس لیے لگتا کہ ہماری نظر میں کوئی اور لیلا ہے. پوچھا وہ کون؟ کہا ہمارے پاس ہمارے محبوب نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی لیلاؤں کا انتظام کیا ہے جو نہ بڈھی ہوگی, نہ جو ہگے گی, نہ موتے گی, نہ جو بڈھی ہوگی, نہ کالے بال اس کے سفید ہوں گے, ہمیشہ جوان رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کا انتظام کیا ہے. تو میرے پیارے دوستو, اب حسن میں کتنی ہی کشش ہو, میرے مرشد فرماتے ہیں حسن میں کشش ہے, سورج میں بھی کشش ہے, مال میں کشش ہے, جوانی میں کشش ہے, گاڑی میں، موبائل میں، ایئر کنڈیشن میں، لباس میں، کھانے میں، ایک ایک چیز میں کشش ہے کہ نہیں ہے؟ بس ولی صدیق کا یہ عالم ہوتا ہے وہ سارے عالم کی کشش سے مرعوب نہیں ہوتا، کھینچتا نہیں ہے. اس سے معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غالبی بر جازبا اے مشتری، آپ ہمارے خریدار ہیں اور سارے عالم کی جو جذب کرنے والی چیزیں ہیں، کھینچنے والی جو چیزیں ہیں، جس کے اندر کشش ہے، اٹریکشن ہے، اے اللہ آپ کی ذات تمام جاذبین پر اور تمام کھینچنے والی چیزوں پر غالب ہے. غالبی پر جاذبہ اے مشتری، آپ ہمارے خریدار اور ہم سارے عالم کی جتنی چیزوں کے اندر کشش ہے ان پر آپ کی ذات غالب ہے. یعنی جس کو آپ اپنا بناتے ہیں، سبحان اللہ، شاید درمان دگا واخری، یعنی جس کو آپ اپنا بناتے ہیں پھر وہ بادشاہوں سے مروب نہیں ہوتا، سورج اور چاند سے مروب نہیں ہوتا، مالداروں کے مال و دولت سے مروب نہیں ہوتا، حسینوں کے حسن سے مروب نہیں ہوتا. شامی کباب، بریانی، چکن کڑھائیاں اور وائٹ کڑھائیاں اور لباس اور موبائل اور ایئر کنڈیشن اور گاڑیاں، روپے، پیسے، کرنسی، کسی سے مروب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تمام کشش پر غالب ہے. اللہ کے نام کا جو لذت اور مزہ ہے میرے پیارے دوستو، وہ لذت اور مزہ کسی چیز میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی ہر چیز کی لذت عارضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ایک اچھا لباس پہنا، نیا لباس ہے، مان لو 15,000-20,000 روپے کا جوڑا ہے، ایک دن کیا عالم ہوگا، دو تین دن میں میلا ہو جاتا ہے، کشش ختم. کتنے شاندار کھانا ہے، زبان پر رکھا، کیسا عمدہ ذائقہ ملا، بس زبان سے نیچے گرا، بس اب وہ نکل کے سارا بدبودار ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے، جتنی مرغن غذا کھاتے ہیں، مرغن گھی والی، نماز پڑھنی ہو تو باہر پڑھ لیں، خان صاحب یہاں بیان ہو رہا ہے، یہاں نماز نہ پڑھیں، باہر پڑھ چلے جائیں، باہر نماز پڑھیں. میرے پیارے دوست، ہر چیز کے اندر کشش ہے، ایسا نہیں کہ کشش نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کشش پر غالب ہے. کھانا کھایا، مرغن غذا جتنی کھاتی ہے نا، جس میں جتنا گھی، چربی زیادہ ہوتی ہے، جب وہ نکلتا ہے بدبو بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے. اور جتنی سادہ غذا ہوتی ہے، غذا جتنی سادہ ہوگی اس میں بدبو بھی اتنی کم ہوگی. لہذا کھانے کا مزہ کہاں تک ہے؟ صرف زبان تک. ایسا عالم ہر چیز کو فنا ہے. لہذا ولی صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو سارے عالم سے مرعوب نہ ہو، وہ ہوا کے رخ کو نہیں دیکھتا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی ہوا کے رخ کو دیکھو. اس وقت زمانہ کہاں جا رہا ہے، اس وقت کون سی پارٹی جیتے گی. لہذا انصاف کی بات ہے، اس تحریک میں شامل ہو جاؤ کہ جو پارٹی جیتنے میں نظر آ رہی ہے، کہ سارے لوٹے لڑک کر وہیں جا رہے ہیں، تم بھی اسی میں چلے جاؤ. کیونکہ کچھ نہ ملے تو وزیر نہ بنے تو مشیر تو بن جاؤ گے. تو میرے پیارے دوستو، اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہے، ولی صدیق کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ زمانے کی ہوا اور رخ کو دیکھے. نہیں، وہ زمانے کی نہیں بلکہ زمانے کو بنانے والے، زمانے کو جو پیدا کرنے والا مولا ہے، اس کی رضا اور خوشی کو دیکھتا ہے. یہ ولی صدیق کی شان ہے. اس لیے میرے پیارے مرشد، میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ، چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں کہ سارا عالم، اگر سب لوگ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا، سب نے گھر میں ٹی وی رکھا تو ہم نے بھی گھر میں ٹی وی رکھ دیا، اگر لوگ ہمارا برادری، ہمارا خاندان، معاشرہ داڑھی نہیں رکھ رہے تو ہم نے بھی داڑھی کاٹ ڈالی. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے ولی اور صدیق ہوتا ہے میرے پیارے دوستو، سارے عالم پر وہ بھاری ہوتا ہے. وہ اللہ تعالی کی رضا خوشی کو اپنے اپنی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چپکا کے رکھتا ہے, یہ ولی صدیق کی شان ہے. لہٰذا اس کے معنی یہی ہیں, الذی لا یتغیر الظاہر من باطنہ, کہ اس کے باطن کا اللہ تعالیٰ کے قرب اور عنایت و مہربانی کی وہ تجلیات اس کے قلوب پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ سارے عالم سے مروب نہیں ہوتا. ولی صدیق کی دوسری تعریف ہے کہ جو عالم سے مروب نہ ہو, ظاہر سے مروب نہ ہو. حسین دیکھی, ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال لی اور مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے, ایسا نہیں. یا مالداروں کو دیکھا, مالداروں سے مروب ہو گئے, خاندان برادری سے مروب ہو گئے, یہ ولی صدیق کی نشان نہیں ہے. تعریف ہوگی نا ولی صدیق کی. نمبر تین, تیسری تعریف ولی صدیق کی یہ ہے کہ الصدیق هو الذی یبذل الکونین فی رضا محبوب تعالی شان, کہ سبحان اللہ, دنیا تو دنیا, دونوں جہان اللہ پر فدا کر دیتے ہیں, دونوں جہان سبحان اللہ. اس کو فدا کرنے کی کیا معنی ہے؟ اس کو حدیث شریف سے میرے مرشد میرے شیخ نے سمجھایا کہ دیکھو, حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ, کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی خوشی کا اور جنت کا. تو جنت پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت پر کس چیز کو مقدم کیا؟ اللہ تعالی کی دیدار خوشی کو. پتا چلا اللہ کا راضی ہونا جنت سے بڑھ کر ہے. اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت کے اندر تمام جب اہل جنت پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جمع فرما کر ایک بات فرمائیں گے کہ تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیونکہ اللہ اتنی نعمتیں جو ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر اور قریب بیٹھ جائے, اتنی نعمتیں جو ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر آپ نے ہمیں نعمتوں کی نوازش ہماری جانوں پر فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تم کو اس سے بڑھ کر ایک نعمت اور نہ دوں. اللہ میاں اتنی نعمتیں اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہوگی ان نعمتوں کے بعد, ایسا کیسے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا سبحان اللہ. اب جنت سے بڑھ کر نعمت یہ ہے, وہ خوشخبری ہے, وہ یہ کہ اہل جنت میں تم سے راضی اور خوش ہوں اور اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو میرے پیارے دوستو, جس بندے کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی مل گئی, جنت سے بڑھ کر نعمت اس کو دنیا میں ملی کہ نہیں ملی؟ لہذا جس بندے نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں راضی کر لیا, وہ جنت سے بڑھ کر نعمت دنیا میں پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اسألوک رضاک الجنہ, کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی خوشی کا, رضا کا اور جنت کا. تو لہذا اللہ کے عاشقین کی نظر میں جنت سے بڑھ کر نعمت اللہ کی خوشی ہے, اللہ راضی ہو جائے. دیکھیے جب ہجرت کا حکم ہوا صحابہ کو, مکہ شریف کا ثواب کتنا ہے ایک نماز کا؟ 1,00,000 کا, صحیح ہے نا جی؟ اور مدینہ شریف کا 10,000 کا, اور ایک روایت کے مطابق 50,000 کا ثواب ہے. اب 1,00,000 کا ثواب اور 50,000, آدھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کوئی صحابی مکہ شریف میں ٹھہرا؟ اب صحابی بولتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں کا ثواب 1,00,000 کا, وہاں کا ثواب تو 50 ہو گیا, کیوں؟ ہاں, میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اس سے پتا چلا اسلام کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے, یہ بنیے کا مذہب نہیں کہ کھاتا لگائے, بلکہ یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر اور خوشی پر جینے کا اور مرنے کا. در حقیقت بندگی تو کیا ہے؟ در حقیقت بندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پر جینا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پر مرنا, یہ اسلام ہے اور یہ بندگی ہے کہ جس بات سے اللہ خوش ہو وہ کام کر لے اور جس بات سے اللہ ناراض ہو وہ کام نہ کرے, یہ ہے بندگی. لہذا ثواب کو نہیں کہ 1,00,000 کا ثواب چھوڑا اور 50,000 کا ثواب, تو پتا یہ چلا کہ جس بات سے اللہ راضی اور خوش ہو وہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے جس سے راضی ہوں گے اس کو کہاں جا لیں گے؟ جنت میں نا. اس لیے جنت مانگنے کا حکم بھی ہے کہ جنت کو مانگنا چاہیے بلکہ طلب کرنی چاہیے. اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا, اور مسئلہ ہے یہ کہ اگر کوئی آدمی صرف اس لیے عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت میں محل ملے گا اور مجھے دودھ کی نہریں اور فلاں نہریں اور حوریں ملیں گی، اگر اس لیے بھی عبادت کرتا ہے تو یہ عین اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، غیر اللہ نہیں ہے یہ. لہذا اگر کوئی آدمی یہ نیت کرے میں بہت عبادت کروں مجھے بہت ساری حوریں ملیں گی، صرف حوروں کی لالچ میں بھی اگر کوئی عبادت کرے حوروں کی لالچ میں، تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے، یہ عین اخلاص ہے کہ حور کی لالچ میں کرے کہ جی مجھے جنت میں محل ملے گا اور فلاں چیز ملے گی. تو جنت کا سوال کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. اور وَعُوذُ بِكَ مِن سَخَتِكَ وَالنَّارِ، میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جسے اللہ ناراض ہوں گے اس کو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن اللہ کی ناراضگی جہنم سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ تعالی کی خوشی جنت سے بڑھ کر ہے، اللہ کی ناراضگی جہنم سے بڑھ کر ہے. دل گلستہ تھا، شاعر بزرگ فرماتے ہیں، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. یعنی جب ہم نے خالق بہار کو راضی کیا، اللہ کو راضی کر لیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو باغ و بہار بنا دیا. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیابا ہو گیا، عالم بیابا ہو گیا. جس ظالم نے اللہ کو بھول گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو جس نے مقدم نہ رکھا، تو کیا ہوا؟ اس کا دل ویران ہو گیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم اپنی رنگینیوں کے باوجود اسے ویران نظر آتا ہے. اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ پیار سے دیکھ لے، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ پیار سے دیکھ لے، وہ خالق بہار، اس کا دل بغیر نعمتوں کے، بغیر لذتوں کے، اسباب کے، ایسی لذتیں، ایسی نعمتوں کے حصول کا سکون پاتا ہے کہ میرے پیارے دوستو، نعمت والے ایسا تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو چٹنی روٹی میں بریانی کڑھائی سے بڑھ کر مزہ دے دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کی اسباب سکون کو بھی عذاب بنا دیتے ہیں، عذاب ہو جاتا ہے اس کے لیے. اس لیے اللہ کو راضی کرنے میں چین اور سکون ہے. تو صدیق کی تیسری تعریف ہو گئی نا کہ دونوں عالم فدا کر دے. خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گرا میں تم سے کیا لی جائے گی. ہم نے اللہ پر دنیا ہی نہیں آخرت بھی قربان کر دی. اور آخرت کو قربان کرنے کے معنی یہ کہ جو کام کرے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کرے. مرشد میں جو صدیق کی تعریف فرمائی ہے کہ صدیق وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر سانس کو اللہ پر فدا کرے اور ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ دیکھنے سے، نہ سننے سے، نہ بولنے سے، نہ سوچنے سے، نہ پکڑنے سے، نہ چلنے سے، ہر لمحہ ہر سانس اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اس کی نظر میں ہو کہ میرے کس شکل سے اللہ خوش ہوں گے، میرے کس بولنے سے اللہ خوش ہوں گے، میرے کس سوچنے سے اللہ خوش ہوں گے. جس سے ناراض ہو گئے، جس عورتوں کو دیکھنے سے ناراض ہو گئے، نہیں دیکھیں گے. اور یہ شعر پڑھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. دیکھو نا، ہم ایک آدمی کو گاڑی دیتے ہیں کچھ دن کے لیے کہ دیکھو، اس کو کہتے ہیں ایسے چلانا ایسے نہ چلانا. کرائے پہ گاڑی جب والا کرایہ والا دیتا ہے، کہتے ہیں بھائی گاڑی کا خیال کرنا، اس کی مینٹیننس وغیرہ سب اس کا خیال کرنا، اور یہاں جانا یا نہ جانا، شہر سے باہر گاڑی مت لے کر جانا. پابند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ قاعدہ ہے، اصول ہے. کیوں؟ اس کی مال وہ مالک ہے، جس شرائط پر چاہے وہ دے. تو میرے پیارے دوستو، آنکھیں ہم کو کس نے دی؟ ڈاکٹروں نے لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں عطا فرمائی. ان آنکھوں پر اللہ کا حکم چلے گا، اور ان کی مرضی ہے کہ کسی کی ماں بہن، پرائی بہو بیٹی کو مت دیکھو. میں تصویریں، ننگی فلمیں دیکھ کر اپنے دل کو تباہ و برباد کرنا، وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ آئی ہو ان کو دیکھنے سے منع کیا. آنکھیں اللہ کی ہیں، اللہ تعالی کی رضا اور خوشی میں استعمال ہوں. ماں باپ کو دیکھے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھے، قرآن پاک کو سب دیکھنے سے بھی ایک لذت اور خوشی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے. اللہ والوں کو دیکھنا یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. آب زمزم اس کو بھی دیکھنا ثواب ہے. تو اپنی صدیق اپنی نفس اپنے قلب و جان کی نگرانی کرنا یہ ولایت صدیقیت ہے. اپنے ہر سانس کی نگرانی کرنا اس کا نام ہے پاس انفاس. اپنے ہر سانس کی پاس مانے نگرانی, انفاس جمائے نفس کی, نفس کے مانے سانس. اپنے ہر سانس کی نگرانی کرنا یہ ہے. اس کو یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میری کسی سانس سے اللہ ناراض نہ ہو, یہ صدیق ہے. تو اللہ تعالی سے سوال کر, کیسے؟ ادعو ربکم, رب سکھا دے کہ اپنے رب سے مانگو, اپنے رب سے سوال کرو, اپنے رب سے طلب کرو. رب کیوں سکھا دیا؟ کیوں بھائی, پالنے والا ہے نا, غیر سے تھوڑی مانگنے کو کہہ رہے ہیں, اپنے سے مانگو. اور اس لیے رب بھی لگا دیا کہ اللہ اکبر, وہ تو ہمارا پالنے والا ہے. پیدائش سے لے کر آج کل کتنی نعمت, آج تک کتنی نعمتوں کی بارش فرمائی, کتنی نعمتیں عطا فرمائی. اور میرے پیارے دوستو, کتنی عجیب بات ہے, ہم لوگ روزانہ کیا یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی بڑھا دیجیے. روزانہ ہمیں سانس بھی آ رہا ہے, ہوا مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, کھانے کی نعمتیں کتنی پیدائش سے لے کر آج تک ملی, سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ سے ہم نے کس چیز کا سوال کیا کہ جو ہمیں ملی, مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. ہم میں سے کسی آدمی نے سوال کیا تھا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا, ایمان کی دولت عطا فرمانا, کس نے مانگا تھا اللہ سے؟ انسان بنایا, کس نے مانگا تھا اللہ سے؟ ارے محلے میں ایک پانی کی ٹنکی والا جاتا تھا, اس پر لکھا تھا خالد دل جلے, خالد دل جلے, گدھے پر پانی کی ٹنکی رکھی ہوئی, اس پر لکھا تھا گل بدھی گلاب شدی, انگور بدھی شراب شدی. گدھا بنا دیتے, کیا کرتے؟ انسان بنایا اپنے کرم سے, ہم نے مانگا تو نہیں تھا. اللہ کتنا کرم ہے, پھر رزق عطا فرما رہے ہیں. ہم جو رزق ہے مانگتے ہیں, خود مل رہا ہوتا ہے. آج تک کتنا برس, اس لیے انسان 30-30, 40-40, 50-50, 60 سال کھا لیتا ہے, پھر کہتا ہے یار پتہ نہیں کہاں سے کھائیں گے. کیوں جناب؟ آج تک رزق دیا کوئی حساب ہے؟ کتنی نعمتیں عطا فرمائی اور بغیر مانگے. لہذا جب تک ہمارے اللہ تعالی کا کرم ہے, جب تک ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے, رزق ہمیں ملتا رہے گا. اب بڈھے ہو گئے, جس اللہ نے جوانی میں عطا فرمایا, کمزور پر نہ کرم فرمائیں گے. اس لیے حدیث شریف میں دعا بھی سکھائی کہ اللہ میرے بڑھاپے کے رزق کو بڑھا دیجیے. اللہم اجعل اوسع رزقك عند كبر سنی, جب میں بڈھا ہو جاؤں نا تو جوانی میں تو وسیع دیجیے گا اور بڑھاپے میں اوسع دیجیے گا, یعنی زیادہ وسیع. کیونکہ بڈھا ہے نا, اب انسان جوانی میں تو اس کو ناز ہوتا ہے, او جی میں جوان ہوں, بڑی محنت خود کر لوں گا. حالانکہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے, رزق کا کمانا اپنا کمال نہیں ہے, اللہ تعالی کی عطا ہے. لیکن سکھا دیا, سبحان اللہ, مانگ لو. بڈھا ہوگا اس کو یہ فکر ہوگی کہ میں بڑھاپے میں کہاں سے کھاؤں گا, تو سکھا دیا, دعا مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان, اللہم اجعل اوسع رزقك عند كبر سنی, بڑھاپے میں, کبر سن, بڑھاپے کے اندر میرے رزق کو وسیع نہیں, اوسع فرما دیجیے. اللہ میاں سے کہا, اللہ میاں بڈھا کہاں کمانے جائے گا, اب یہ بڈھا کمزور ہو گیا, کہاں کمانے جائے گا, آسانی سے رزق دے دیجیے, اب ہم کہاں جائیں, کہاں رلتے پھریں گے. لہذا آپ سے فریاد ہے کہ اے کریم مالک, کیا ہے رابطہ آہو فغا سے, کیا ہے رابطہ آہو فغا سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. اور اللہ آپ نے تو مجھے ساری زندگی کھلایا, اور کیسا کھلایا, سبحان اللہ. لہذا اب تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے, اے اللہ اس میں بھی رزق دے دیجئے, اور رزق آسانی سے دے دیجئے, میرے وقت کو فارغ فرما دیجئے تاکہ میں اس وقت کو آپ کی یاد میں لگا دوں. اس لیے فارغ وقت نہ ملے کہ اتنے ٹی وی پر چینل آتے ہیں وہ بھی تو دیکھنے, کرکٹ میچ ہو رہا ہے ذرا وہ بھی دیکھنا ہے, اس لیے فارغ ہو گیا. اللہ کی یاد کے لیے ہو میرے پیارے دوستو, اللہ کی یاد یہ کام آنے والی چیز ہے. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا, ادعو ربکم, اپنے رب سے مانگو. اچھا دیکھیے, جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں, کوئی چیز مانگتے ہیں, ہماری ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کے تو کچھ نہیں, ہماری ضرورت ہے. لیکن ان کا کرم دیکھیے, جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم يسأل اللہ يغضب علی, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اب آپ کرم دیکھیے, یعنی جو بندہ اللہ, اس کا مطلب کیا ہوا ہے, جو اللہ سے مانگتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں. اب ضرورت ہماری, جو مانگے اس سے خوش ہو رہے ہیں, جو نہ مانگے اس سے ناراض ہو رہے ہیں. کیا کرم ہے ان کا, مہربانی نہیں ہے ان کی, مانگنے والے سے خوش ہو رہے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہو رہے ہیں. کی ان کا کرم ہے, جو پتہ ہی چلا ان کی کرم فرمائی ہے کہ وہ ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, ایسا مالک جو ہمیں عطا فرمانے والا ہو اس کو چھوڑ کر کہاں جائے. حدیث شریف میں دوسری دن ایک روایت میں اور بھی آپ نے فرمایا, ان الدعاء ينفع مما نزل. اب بات آتی ہے نا کہ جی ہم پر بڑی مصیبتیں ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں, اس پریشانی کا کیا کریں, کون سے عامل بابا کے پاس جائیں, کوئی اچھا سا عامل آپ کی نظر میں ہے, کوئی پیر فقیر آپ کی نظر میں ہے, کوئی ایسا بتا دو کہ وہ ایک پھونک مارے کہ ہماری ساری پھونک نکل جائے, ایسا کوئی عامل بابا ہو. اور عجیب بات کتنی ہے, ایسا کوئی مل جائے لاکھوں روپے بھی اس کو دیتے ہیں تعویذوں کے لیے, اور کیا کیا, پانچ پانچ لاکھ روپے, دس دس لاکھ روپے اس کو دیے جا رہے ہیں, اس پر خرچ ہو رہا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ دین کے کام کے لیے ہم سے پیسے نہیں نکلتے, جو کہ 100% ہمارے فائدے کی چیز ہے, 100% سے بھی زیادہ ہمارے فائدے کا. انسان ہے, اپنی زندگی میں جو پیسہ اس نے مسجد میں, مدرسے میں, کسی کا کنواں بنوا دیا, کسی کو عالم بنا دیا, حافظ بنا دیا, نیک بنا, اس کے تعاون کر دیا, اب وہ تیار ہو گیا, اس کا صدقہ جاریہ اس کو مل رہا ہے. بچہ حافظ بنا, قاری بنا, اب وہ استاد بن گیا, اب وہ کتنے بچوں کو حفظ کراتا ہے, اس کا سب اب حساب کرنے بیٹھو کتنا ثواب مل رہا ہے, لگا سکتے ہیں. ایک عالم نے حساب لگایا تو ایک پارے کی تلاوت میں تقریباً 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں, ایک پارے کی تلاوت میں تقریباً 1,00,000 نے کیا, تو 10 پارے پر 30,00,000 تقریباً ہے, یہ تخمینہ ہے, یہ اپروکسیمیٹ ہے, ایگزیکٹ نہیں ہے, یہ ایک تخمینہ ہے. تو سوچے اپنی اولاد کو حافظ بنائے, وہ پارا پڑھ رہا ہے, باپ کو اجر نہ ملے گا, اور کوئی آدمی تعاون کرے کسی کو حافظ بنا دیا, خرچ اس کا دے رہا ہے, اب وہ حافظ بن گیا, پھر وہ استاد بن گیا, وہ اس کے شاگرد بن رہے ہیں. اللہ اکبر, صحابہ کی شان دیکھیے, صحابہ نے ایک ایک مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہم لوگوں کا تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, کہ جی نماز کی سنتیں, لباس کی سنتیں, اذان کی, اقامت کی, سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, کھانا, پینا, بیت الخلاء آنا جانا, مسجد میں آنا, مسجد سے نکلنا, ایک ایک مسائل امت کو سکھائے. اب اس زمانے کے لوگوں نے عمل کیا, انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا, کرتے کرتے آج یہاں تک بات پہنچی 1400 سال میں. سوچو صحابہ کے اجر کا کیا عالم ہوگا, سپر کمپیوٹر کیا, سپر کمپیوٹر کا باپ بھی آ جائے حساب نہیں لگا سکتے, کیا عجیب شان. ایک ایک سنت سکھانا, ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1,000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے, ایک مسئلہ سیکھ لینے سے. صرف سیکھنے پر یہ عالم ہے کہ ایک مسئلہ سیکھ لیا, 1,000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ, اتنی طاقت ہے, بڑے جوان ہیں نا, 1,000 رکعت نفل ذرا پڑھ کے تو دکھائیں. اللہ اکبر, تھوڑا سا ادھر بیٹھو, تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ، وہ نظر چھپ گئے تھے. ایک ہزار رکعت نفل سے سوا ایک مسئلہ سیکھ لینا، اور ایک ہزار نہیں، ایک ہزار سے زیادہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلاۃ بسواک افضل من سبعین صلوات بغیر سواک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ ملتا ہے. اب مسواک کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک لکڑی سمجھو، اس کو دانت پر پھیرا، بظاہر کوئی عمل نظر نہیں آتا، لیکن میرے پیارے دوستو نسبت ہوتی ہے، نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دیکھیں نا، ایک میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بلی کے گلے میں یہ لکھا ہو کہ یہ وزیر اعظم کی بلی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو مارنا تو دور کی بات، قصائی کی اتنی بھی مجال نہ ہوگی کہ اسے بغدا دکھا دے. مارنا تو دور کی بات ہے، اس کو چھری دکھا بھی دے، اوئے یہ دیکھ. کیوں؟ نسبت کی وجہ سے کہ وزیر اعظم کا پٹا اس کے گلے میں ہے. تو میرے پیارے دوستوں، وہ مسواک کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی. اس نسبت کی وجہ سے اس کی یہ قیمت ہو رہی ہے کہ اس عمل کی وجہ سے نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ رہا ہے. وہی نماز ہے، لیکن صرف مسواک کرنے کی برکت ہی ہو رہی ہے کہ اس کا ثواب 70 نمازوں سے افضل ہے، برابر نہیں ہے. یہ نہیں کہ 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، نہ 70 افضل من 70 صلوات، 70 نمازوں سے زیادہ ملے گا. اب مسواک کتنے کی ہے؟ 7 روپے، 5 روپے، 10 روپے کی ہے، لیکن اللہ ہو گئے. ایک مسواک کتنے کتنے دن چلتی ہے؟ ہفتہ بھر تو، 5-6 سے ایک ہفتہ تو چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ سبحان اللہ. لیکن اس کی قیمت کیا ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. ہماری نمازوں کا ثواب، نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں اور مزید عطا فرمائے. لیکن صرف مسواک کر لی نماز سے پہلے، نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، سے زیادہ بڑھ گیا. اب اتنا سا عمل ہو پھر بھی نہ کریں تو ہماری محرومی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نسبت ہو گئی اس کو، اس نسبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ اکبر نماز کا ثواب پڑ گیا. تو مال خرچ کرے، عالم حافظ بنا دیا، وہ آگے بنا رہا ہے شاگرد اپنے، کرتے کرتے کیا حساب کیا کریں گے ہم. بس اللہ تعالیٰ جو اپنے نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں اپنے کرم سے، اس کو قبول فرما لیں. ہمارا کام بنا رہا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے، ہم کتنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر دین کی خاطر سے خرچ کر دے تو ہمارے لیے کام آ جائے، ہمارے فائدے کی چیز ہے. یہ وہ بینک ہے کہ میرے پیارے دوستو وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، کیونکہ بینک والے بھی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. پتہ ہے کیا، جب کلوزنگ آ رہی ہوتی ہے نا ان کی، تو سیٹ کو فون کرتے پیسہ ڈال دو بینک میں، صحیح ہے نا جناب؟ کہتے بھائی 30 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں رکھو. اس میں بھی ان کا اپنا مطلب اور لالچ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ بھائی آپ اکاؤنٹ میں رکھنا، نکلوانا مت. لہذا صرف وہ ایک سہولت دینے کی وجہ سے پورے 6 مہینے سہولتیں دیتے رہتے ہیں کہ جی آپ اگر 6 بجے کے بعد بھی، 6 بجے کے بعد بھی چیک لے کر جائیں وہ بھی دے دیں گے، پیسے بھی دے دیں گے، سب کچھ، پتہ نہیں کیا کیا سہولیات، سب ایک کی وجہ سے دیتے ہیں. پھر اپنے موقع پر منواتے ہیں کہ جی پیسہ ہمیں دکھانا ہے، رکھو اتنا پیسہ، وہ بھی مطلب ہی ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ میرے مرشد نے اس کو عجیب ایک مثال سے سمجھایا. فرمایا ایک ہاتھی تھا، وہ ہاتھی چلا رہا تھا، ہائے میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، ہائے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ہائے میرے بازو میں درد، ہائے میری کمر میں درد. ایک بیچارہ مچھر وہاں سے گزرا، اس مچھر کو رحم آیا کہ اس ہاتھی کے اتنا درد ہو رہا ہے، اس نے آستین چڑھائی ہاتھی کی ٹانگ پر، دے دنا دن، ایک گھنٹے تک ایک ٹانگ دبائی،
پھر دوسرا گھنٹہ دوسری ٹانگ دبائی، چار گھنٹے اس کی چاروں ٹانگیں دبائی، پھر ایک گھنٹہ اس کی کمر دبائی، پھر ایک گھنٹہ اس کا سر دبایا، اور پسینے پسینے وہ ہاتھی ہو، وہ مچھر ہو گیا. اس کے بعد گیا اپنی برادری میں، دیکھو پسینہ دیکھو، محنت کا ہے یہ، آج تو میں نے ہاتھی کی وہ خدمت کی ہے کہ واہ واہ واہ. کہا کیا خدمت کی؟ ارے صاحب میں نے اس کے چھ گھنٹہ اس کو دبایا، بیچارہ درد سے چلا رہا تھا. ارے بھڑکیاں مار رہا تھا، تو اور ہاتھی کی خدمت کرے گا؟ انہوں نے کہا چلو پوچھ لو، ایسے یہ پسینہ ایسے ہی تھوڑی آئے. انہوں نے کہا لو پسینہ آنا کیا مشکل ہے، حسینہ کو بھی تو دیکھ کر پسینہ آتا ہے. نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پہنچی اپنی جبی سے. چلو ہاتھی کے پاس چلو، اس سے پوچھ لو. اب ہاتھی کے پاس گئے تو ہاتھی سے بولا، کیا بھائی؟ ہاتھی صاحب، ہاتھی بھائی، یہ جو آدمی ہے نا، یہ جو مچھر ہے، مچھر یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے چھ گھنٹہ آپ کو دبایا، کیونکہ آپ نے اعلان کیا تھا میرے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے، تو چھ گھنٹہ اس نے آپ کو دبایا، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو ہاتھی ہنسنے لگا، کہا بھائی مجھے تو درد اب بھی ہو رہا ہے، اور یہ کب آیا؟ کب میرے پیر دبائے؟ کب میری کمر پہ چڑھا؟ کب میرا سر دبایا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو دیکھیے مچھر مخلوق ہے، ہاتھی بھی مخلوق ہے، ہاتھی بھی مخلوق ہے نا، مچھر بھی مخلوق ہے. جب ایک چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو ہم جو مخلوق جو بہت کمزور نہایت چھوٹے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا حق ادا کر سکتے؟ اس لیے ہم دین کا کام کریں، عبادت کریں، مال خرچ کریں. میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا حق ادا کر سکتے؟ ارے یہ تو ان کا کرم ہے. اس لیے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منت منع کہ خدمت سلطان ہمی کنی. ارے تو دین کا کام کرتا ہے، اپنی جان مال آبرو دین پر لگاتا ہے، ذرا احسان مت جتلا کہ ہم نے سلطان کی خدمت کی ہے، بادشاہ کی خدمت کی ہے، زیادہ احسان مت جتلا. مت نہ شناتزو کہ بخدمت گزاش تک، اس بات پر تو سلطان کا احسان مند رہے کہ اس نے تجھ کو اپنی خدمت کی توفیق عطا فرما دی. ارے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اٹھا کر مسجد میں پہنچا دیا، یہ ان کا کرم ہے، ہمارا احسان نہیں اللہ پر، نہ اللہ پر احسان اور نہ مولوی پر کہ ہماری وجہ سے آپ کا مدرسہ چل رہا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے مولوی مل کر سیٹوں سے زکات لینا چھوڑ دے، چھوڑ دے بالکل، نہ لے، پھر دیکھیں مدرسے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. ایک دفعہ تجربہ کر لیں، ایک سال کے لیے بالکل نہ زکات لیں، تو ہونا کیا چاہیے؟ بند ہونا چاہیے. میرے پیارے دوستو، ایسا ہوگا نہیں، نہ دینے والے تو مر جائیں گے، نہ دینے والے مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کمی نہیں، کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے، مولوی کا ہے نہ مولوی کے باپ کا ہے، یہ اللہ کا ہے، اس نے چلانا ہے. لہذا دیکھ لیجیے، اس دین کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کوششیں ہوئی کہ جو دین چلانے والا ہے، قتل تک کی سازشیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جہاد ہے کہ مٹا دو، 313 ہی ہے نا، مٹا دو ان کو، جان سے، مال سے، آبرو سے، ہر طریقے سے ان کو ختم کرو. لیکن اللہ کی شان، اب وہ 313 صحابہ جو بدر میں شریک تھے، ان کا درجہ ایسا ہو گیا کہ جو ان کے نام بھی پڑھے نا، سب ان کے اسماء نام بھی پڑھے تو برکت ملتی ہے. بدری صحابہ کے نام پڑھنا یہ بھی ایک برکت کے حصول کا ذریعہ ہے، اسماء بدریین، ان صحابہ کا نام، مٹانے والے مٹ گئے. لہذا صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کوششیں ہوتی رہی، یار یہ سارے فتنے کی جڑ مدرسے ہیں، یہ مولوی ہے ان کو مٹاؤ، یہ ملا جو ہے ہمارے مزے کرکرے کرتا ہے، عورتوں کو نہ دیکھو، فلمیں نہ دیکھو. ارے مولانا صاحب اتنا ڈانس میں مزہ آتا ہے کہ کیا بتایا، بس ہتوڑے کرنے میں کیسا لطف آتا ہے آپ کو کیا پتا، یہ ڈانس میں کیا، یہ فلم ہے، یہ دیکھو مزہ تو دیکھو کیسا آتا ہے. کہ اچھا اگر مزہ آتا ہے تو پھر یہ خودکشی ہے کیوں کرتے ہیں؟ پھر مولوی سے آ کر یہ بھی کیوں کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، یہ کیوں بولتے ہیں بھائی؟ جب مزہ آتا ہے تو سکون بھی ہونا چاہیے، لیکن عالم یہ ہے میرے پیارے دوستو، سکون نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ مزہ ہے ہی نہیں، یہ تو ایسا ہے کہ کسی آدمی کو شراب پلا کر اس کی پٹائی کرو. لہٰذا پہلے زمانے میں جو جاگیردار اور وڈیرے ہوتے تھے نا، اب پتہ نہیں اب تو آج کل کا تو حال معلوم نہیں، پہلے یہ کرتے تھے، شراب پلا کر اس کو بے ہوش کر کے پھر اس کو بوری میں بند کر کے مارتے تھے ڈنڈوں سے، اس کو مار کر پتہ ہی نہیں چلے، لیکن جب اٹھتا، جب اس کو مارے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب نشہ اترتا تب اس کا پورا جسم پھولا ہوا اور درد پورا جسم میں. تو میرے پیارے دوستو، گناہ کی لذت بھی ایسی ہے کہ جس وقت گناہ کرتے نا تو پتہ نہیں چلتا، بڑا مزہ آ رہا ہے حسین کو دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، اللہ تعالیٰ کی یہ بدماشی کے رستے سے کیسا مزہ آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد جب اللہ کے عذاب کے جوتے دل پر پڑتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے میرے پیارے دوست یہ کیا عالم ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے خدمت کی توفیق دے، یہ ان کا کرم ہے. تو مصیبتیں ہیں، حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ ان الدعاء ينفع مما نزل، جو مصیبت آ چکی تم پر، تم چاہتے اس کو ٹالنا، دعا مانگو. عاملوں کو چکر کو چھوڑو، یہ تو تمہارا ایمان بھی لے ڈوبیں گے، ایسی کفریہ باتیں کرتے ہیں. الا یہ کہ سچے عالم ہو، عالم ربانی ہو. اگر کوئی تعویذ کراتا ہے تو تعویذ کرانا منع نہیں ہے، منع نہیں ہے. پھونک پانی میں دم کروا دینا. ایک بادشاہ کا ایک بیٹا شہزادہ بیمار تھا، میرے مرشد نے سنایا. شہزادہ بیمار تو بڑا علاج کرا، علاج اچھا نہیں ہوا. اس نے سوچا چلو کسی عالم کے پاس چلتے ہیں، ایک بزرگ تھے ان کے پاس. تو وزیر نے کہا کیا یار، یہ دم درود کے چکر میں پھونک پھونک پھونک، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا سب، یہ ہماری سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی. بادشاہ نے کہا خاموش، چلو میرے ساتھ بس. اب وہاں پر جب وہ اللہ والے کے پاس پہنچے، تو چونکہ اللہ والوں کے عقیدت مند اور محبت کرنے والے اور خدمت کرنے والے اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرما دیتے ہیں، لوگوں کو یہ بھی چڑھو کہ لوگ ان کی خدمت کیوں کرتے ہیں، یہ بھی چڑھو کہ ہمیں تو پیسے دے کر خریدنے پڑتے ہیں اور لوگ ان کے مفت میں پیر دبا رہے ہوتے ہیں. اب اس نے یہ دیکھا تو اس کو اور غصہ آیا، اس نے کہا رہے کہ دم دود پھونک وونک سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس اللہ والے نے اس وزیر کی اس بات کو سن کر فرمایا کہ تم پرلے درجے کے الو، احمق اور بے وقوف ہو. اس اللہ والے نے اس وزیر سے فرمایا الو، احمق اور بے وقوف. یہ سننا تھا کہ اس کو آگ لگ گئی، ناچنے لگا، کودنے لگا، منہ سے جھاگ نکلنے لگا، غصے کے مارے آنکھیں لال ہو گئی. دیکھو دیکھو اس کو بدتمیز، زبان دیکھو اس کی کیسی زبان چلاتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ حضور، یہ ہمارے وزیر صاحب ہیں، آپ کچھ ذرا مہربانی کر کے ان کی کچھ، اللہ نے ان کو ایک عزت دی ہے، وزیر ہے ہمارے، کچھ خیال کریں. فرمایا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. اچھا، داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا. صاحب جا رہے تھے داڑھی والے، تو وہ دوسرے صاحب بس گھسے اندر چلے. اب بریک لگانے کا موقع نہیں ملا، اب ایک دم گھس گئے تو ٹکر مار دیں. اور کہتے ہوئے داڑھی رکھ کے ٹکر مار دیں، داڑھی ہے بریک ہے، تم گھسے چلے آ رہے ہو اور کہہ رہے ہو داڑھی رکھ کے بریک مار دیں. ارے میرے دوستو، اب وہ وزیر اور غصہ آیا اس کو، منہ سے جھاگ اور آنکھیں لال، کودنے لگا وہ. دیکھو دیکھو کیسا یہ اللہ والا بنا پھرتا ہے، چکر باز، مکار، اور جھوٹ بھی بولتا ہے. مجھے گالی دی ہے اور کہ جھوٹ بولتا ہے. بادشاہ نے، وہ معتقد تھا اللہ والوں کا، سمجھتا تھا، اس نے کہا جناب یہ ہمارے وزیر، آپ مہربانی کر کے ایسا کچھ نہ فرمائے. بادشاہ نے، ان اللہ والے نے عجیب بات فرمائی، آہ میرے مرشد سنا دوں. فرمایا بھائی دیکھو میں نے کیا کہا ہے، کچھ بھی نہیں کہا. حروف تہجی، حروف تہجی کرتے ہیں، کہتے ہیں علی بے پے تے سے لے کر یا تک جو چیز ہے حروف کو، ان حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. صحیح نا جناب، قاعدہ پڑھتے ہیں نا، حروف تہجی بولتے ہیں نا، علی با تا تھا جیم ہا خا وغیرہ. انہوں نے کہا جناب میں نے کیا کہا، کچھ بھی نہیں کہا. سب حروف تہجی، الو کا الف لام واؤ، حروف تہجی کا الف لام اور واؤ کو جمع کیا، اس کا نام وہ بن گیا الو. احمق الف ہا میم قاف کیا، وہ احمق بن گیا. با یا وا قاف واؤ فا بنا تو بیوقوف بن گیا. میں نے کیا کیا، حروف تہجی کو جوڑ توڑ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وزیر کے اندر جو غصے کا گندا اور فاسد مادہ تھا وہ جھاگ کی صورت میں باہر آ گیا. تو صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب جب میرے کلام میں اتنا اثر ہے کہ اس کے اندر جو غصہ چھپا ہوا تھا وہ غصہ جھاگ کی صورت میں باہر آ گیا، اللہ کے کلام میں کیا اثر ہوگا؟ ہاں اللہ، کیا پیاری بات ہے کہ جب مخلوق کے کلام میں اتنا اثر ہے تو خالق کے کلام میں کیا عالم ہوگا؟ لہذا مراد سچے اللہ والے ہیں، عالم ہیں، پانی پر دم کرتے ہیں، اس کی برکتیں ہوتی ہیں، ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں. اس لیے اپنے کان کو ان کے کھول دے، اپنے کان کا رابطہ دل سے ملا لے. قیف کی کان کی شکل قیف ہے نا، انہیں کپی بولتے ہیں، کپی قیف کی طرح، کپی کی طرح ہے. جیسے گاڑی میں تیل ڈالنا ہوتا ہے کپی لگاتے ہیں تیل ڈالیے، موٹر سائیکل میں بھی. موٹر سائیکل پر ایک عجیب بات یاد آ گئی، پوری دنیا کے سائنسدان مل کر ایک جگہ بیٹھے تھے، بہت زبردست انہوں نے ایک خلائی میزائل بنایا کہ اس کو خلا میں خلا کے اندر بھیجیں گے. اب اس کو سائنسدان نے بٹن دبایا، 1 2 3 گو، بٹن دبایا، لیکن میزائل یوں اٹھا پھڑک کر کے بیٹھ گئی. اس کے بعد امریکن سائنسدان کا ہٹو، ہم کریں گے، ہم اپنے 52 بمبار تیار لائیں گے، اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے. غرور تو ہوتا ہے نا ان میں. اس نے اپنی کچھ سیٹنگ ویٹنگ کی، بٹن دبایا، 1 2 3 کو جہاز اڑا، پھر کھڑک کر کے بیٹھ گیا. جرمن سائنسدان آئے، انہوں نے بھی کوشش کی، وہی ہوا. جاپان، پوری دنیا کے بڑے پاکستانی سائنسدان وہاں تھا، کہتا تھا مجھے بھی موقع، ہٹو تم، تھرڈ ورلڈ کنٹری کے پسماندہ ملک ہے، تم کیا جانو، اتنے ترقی یافتہ ملک ہے، تم ترقی پذیر ہو، یہ ترقی یافتہ، تم ان کے سامنے بول دو تم ڈیولپنگ ہو، ہم ڈیولپڈ کنٹریز کے. پھر ہم جب سب تھک گئے، پاکستانی بھائی نے کہا وہ سانو بھی تھوڑا سا موقع دے دو یار. کے بعد اس نے کہا اچھا، اس نے کہا آؤ اب تم کوشش کرو. اس نے کہا دیکھو ابھی بتاتے ہیں، اب اس میزائل کو لٹاؤ نیچے. میزائل لٹایا، کہا اس کو ایسے کرو ٹیڑھا، ادھر الٹے ہاتھ کی طرف، یوں کیا؟ اس کو سب نے مل کے ایسے کیا، اس کے اس نے جا کے تھپکی دی، ایسے تھپکی دی، کہا اس کو سیدھا کرو، کھڑا کرو، کھڑا کرو، کہا بٹاؤ، دباؤ بٹن، بٹن دبائے، شوں، میزائل اڑ گیا. سارے سائنسدان حیران کہ یہ دیکھو تھرڈ ورلڈ کنٹری کا، پاکستان کا، یہ اتنا اونچا اور ہم اتنے ترقی یافتہ اور اتنی سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے اندر اتنی ایڈوانس اور ترقی. اسے پوچھا یہ کیسے کیا؟ انہوں نے کرنا کیا، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہماری موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہوتا، ہم یوں لٹاتے تھے، چھن 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 مارا، کک ماری، میرے پیارے دوستوں سچے اللہ والے عامل ہمیں مصیبت آتی ہے عامل ان کے پاس بھاگتے. میرے مرشد کا جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا عامل کے پاس جانے سے کام نہیں بنے گا، کامل کے پاس جاؤ، کامل کے یعنی اللہ والوں کے پاس جانے سے کام بنے گا، اپنے نفس کی بھی اصلاح ہوگی. ان کی دعا میں اللہ نے اثر رکھا ہے کہ تم اپنی دنیاوی ضرورت سے جاؤ گے، یہ تمہیں دین بھی سکھا دیں گے. لہذا عامل کے پاس جانے سے کام نہیں بنے گا، کامل کے پاس جانے سے کام بنے گا. کامل صاحب نہیں آئے جی، کہیں گے ہماری مشہوری کرا لیں. ہاں سبحان اللہ، کیا پیارا جملہ ہے، یاد رکھیں کہ کام عامل کے پاس جانے سے نہیں بنے گا، کامل کے پاس جانے سے بنے گا، اللہ والوں کی صحبت سے وہ تعلق مع اللہ ملتا ہے کہ سبحان اللہ. تو حدیث شریف میں کیا رہا ہے، ان الدعاء ينفع مما نزل، جو مصیبت بلا آ گئی ہے کیا کرو، اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو مصیبت تم پر آ گئی ہے کیسے کیسے فائدہ ہوگا، اللہ سے رو گاؤ، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میری ضرورت کو پورا کر دیجئے، ضرورت کو پورا کر دیجئے، دعائیں مانگو. اور کیسے دعا مانگو، کثیر الدعاء بنو، یعنی بہت دعا مانگو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ دعا مانگتے ہیں، اور میرے پیارے دوستو دعا کی سنت یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ مانگنی چاہیے، کم از کم 3 مرتبہ. اور ہم ایک دفعہ مانگتے دعا، اور وہ بھی پنکھے دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، یہ دعا ایسے. لہذا دعا کم از کم 3 مرتبہ مانگیں، اور کتنی مانگیں، اتنی مانگیں جب تک دے نہ دے.
ارے میاں دعا مانگنا کوئی کم نفع کی چیز ہے؟ معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے دعا مانگنا تو بہانہ ہے اپنے محبوب سے باتیں کرنے کا. فرماتے از دعا نبوت مراد عاشقاں، از دعا نبوت مراد عاشقاں، جو سخن گفتن با عاشیری دہاں. وہ جو سارے عالم کے گنوں میں رس پیدا فرماتا ہے، خالق عسل، خالق شہد، خالق مدھو، خالق ہنی ہے، جو سارے عالم کے سیبوں میں رس پیدا کرتا ہے، جو مٹھاس کا خالق ہے، اس محبوب سے باتیں کرنے کا مزہ لیتے ہیں. لہذا عاشقوں کا مقصد کیا ہے؟ اپنے محبوب سے کلام کرنا، گفتگو کرنا، اس شیریں دہن. دعا نبوت مراد عاشقا، جو سخن گفتن با شیریں دہن، اس محبوب سے باتیں کرنا ہے. اے اللہ میری ضرورت کو پورا کر دیجئے، مجھ پر مصیبت آ گئی اس کو ٹال دیجئے. ہم پہلے اسباب کو اختیار کریں، لیکن پہلے مسبب سے تو رابطہ کر لیں. جس چیز کی کمی اللہ سے مانگے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. یعنی تم قبروں پہ جاتے ہیں، قبر والے سے کہہ رہے کہ ہمیں دے دے، جو خود اللہ سے مانگتے تھے، ساری زندگی جنہوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا، آج ہم کہتے ہیں تم دے دو، وہ کہاں سے دے گا بچارا. ہاں اگر کوئی کسی اللہ والے کے مزار پر حاضری دیتا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہاں خرافات نہ ہو رہی، کہ پتہ چلا عورتیں بھی ہیں، ڈھول تماشا ہو رہا ہے، ایسے وقت چلے جائے، کوئی ایسا ہے کہ عام وقت ہو تو بے شک اللہ والوں کے مزار پر جانا، یہ کوئی منع نہیں کیا علماء نے ہمارے، اجازت ہے، جا سکتا ہے، لیکن خرافات نہ. پھر وہاں پر دعا کیا کرے؟ ان سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے. یہی کہہ کے اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، مایا ناز شاگردوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، میری کوئی ضرورت ہوتی ہے، میں امام صاحب کی قبر پر جاتا ہوں، وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ میرا استاد آپ کا مقبول بندہ ہے، اس کے صدقے میں میری فلاں ضرورت کو پورا کر دیجیے. یہ منع نہیں ہے. فرمایا کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر، پیر و پیمبر ہیں میرے بندے، ہیں پیر و پیمبر. اس لیے دعا اللہ سے مانگے. ینفع مما نزل، جو چیز بلا نازل ہو گئی ہے، جو بلا نازل ہو گئی ہے اس کو فائدہ پہنچائے گی، اس کو ٹالے گی. اللہ سے مانگے کہ میری اس مصیبت کو دور کر دیجیے. اور ومما لم ینزل، اور وہ مصیبت جو ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے، تو آنے والی مصیبت کے لیے دعا ڈھال بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اللہ عافیت عطا فرما، ہر شر سے بچا، ہر غم سے بچا، فتنے سے بچا، مصیبت سے بچا، بے سکونی سے بچا، تو وہ دعا روکتی ہے. اس لیے آپ سب علیکم عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، بدعا دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو. کتنا کرم ہے ان کا کہ ہم سے فرما رہے ہیں کہ دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو. ہم پر کیا ان کا وہ ہے، لیکن سمجھا رہے ہیں، یہ شفقت ہے میرے دوستو. اپنی شفقت والے، اس کا نام ہے شفقت والے الامہ، اپنی امت کے اوپر شفقت ہے. کہ اس شفقت کی وجہ سے آپ اپنے امتیوں سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ شفقت ہے، ورنہ آپ کو کیا ضرورت ہے. لیکن شفقت کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو. دعا کی پانچ سنتیں ہیں کہ دعا مانگے کیسے اور مضمون کس طرح سے، یہ سیکھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، دعا کی پانچ سنتیں. علامہ شاہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نمبر ایک، یبسطو یدیہ حذاء صدرہ، جب دعا مانگے تو سینے کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے، جس کو میرے مرشد فرماتے ہیں بٹن نمبر دو کے سامنے، بٹن نمبر دو کے سامنے، سینے کے سامنے، نہ نیچے رکھے نہ ایسے اوپر رکھے، ایک ہوگی نا، یاد ہونا، یاد کرتے جائے تاکہ یہ سنت پر عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے. یب سوتو یدئی حیدا صدری، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے سینے کے سامنے، سینے حیدا صدری، سینے کے سامنے. نمبر ایک. نمبر دو، نحو السما، ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو، ہاتھوں کا رخ آسمان. کیوں؟ لأن السما قبلۃ الدعاء، ایسے کریں، ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف. دو ہو گئی نا، ایسے نہ کریں. اس لیے پتہ چلا ہاتھوں کو پھیلانا ہے اور ہتھیلے کی طرف، ایسے نہیں دعا مانگنی، ایسے نہیں دعا مانگنی، بلکہ ایسے مانگنا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اور نمبر تین, وبینہما فرجۃ قلیلہ, دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو, ایسے نہ رکھیں ایسے بلکہ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں, اتنا بھی فاصلہ نہ رکھیں, ہے نا, ایسے بعض جو ایسے مانگتے ہیں کوئی ایسے اٹھا دے کوئی یوں یا یوں پھیلا لیا, ایسے نہیں بلکہ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. میرے مرشد فرماتے ہیں جیسے تربوز پکڑنا ہو, تربوز کیسے پکڑتے, تھوڑا سا ہاتھ کھول لیتے ہیں, اللہ بڑے ان سے ہم بڑا ہاتھ کھول رہے ہیں تاکہ وہ بڑی چیز عطا فرمائیں گے. لہٰذا تھوڑا سا بھائی نا فرجۃ قلیلہ, تھوڑا سا ہاتھوں کے درمیان میں فاصلہ دیا. تین سنتیں ہو گئے نا, یاد ہو رہی ہے بھائی؟ نمبر ایک سینے کے سامنے, دیکھو کرو نا مشق کرو تاکہ ساتھ کے ساتھ ہو جائے, سینے کے سامنے ہتھیلی کرو آسمان کی طرف, ہتھیلی کرو آسمان کی طرف, اور تھوڑا سا فاصلہ, تھوڑا سا ملائے نہیں, تھوڑا سا فاصلہ ایسے کرو, تھوڑا فاصلہ ملائے نہیں تھوڑا یوں, اس طرح سے ایسے دعا مانگے. تو دیکھیں نا اس طرح سے یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. اور نمبر چار یہ امید رکھے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے, یقین رکھے, حدیث شریف میں آتا ہے جیسے پہلے رات ہوئی کہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما رہے, اس یقین کے ساتھ دعا مانگو. کیوں؟ جب دل میں ہوگا یقین کہ اللہ تعالیٰ دعا تو ملے گی, کیونکہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعا دل سے نہیں مانگی جاتی وہ قبول نہیں ہوتی. اور پھر جب دعا مانگ لے تو ایسے اپنے چہرے پر ایسے ہاتھوں جم ساہو بھی وجہ, اپنے چہرے کو اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیر لے, ایسے نہیں یوں پلٹی ماری یا ادھر پیچھے پھینک دیا جو ملا, یا بازے ایسے بھی کرتے ہیں ایسے, یعنی عجیب عجیب اسٹائل, یعنی فرشتوں سے کہنا دیکھو خبردار دینا پڑے گا کہ یا پیچھے پھینکا کسی نے ایسے یوں پھینک دے تو کیا. ارے بھائی اس کا طریقہ یم سہو یا دہی وجہ کہ اپنے ہاتھوں کو چہرے کے اوپر یم سہو پھیر لے. کیا مطلب؟ آہ میرے مرشد فرماتے ہیں گویا کہ اللہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ نے دیا ہم نے اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لی. کیا عاشقانہ انداز ہے کہ آپ نے عطا فرمایا اس کو ہم نے اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. یہ دعا کا دعا کی پانچ سنتیں یاد ہوگی نا, یہ کہ سینے کے سامنے ہو اور ہتھیلی کے رخ آسمان کی طرف ہو, ایسے نہ کریں ہتھیلی کے رخ آسمان کی طرف, اور نمبر تین دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھیں اس طریقے سے, اور پھر نمبر چار یقین کے ساتھ. اب دیکھیں نا یقین کب پیدا ہوگا, اب ہم دعا میں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں تو پھر یہ یقین ہے دل ہی نہیں لگا, اور پھر امام کو دیکھتے رہتے ہیں بھاگے بس, یعنی نماز پڑھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ایسا مسجد سے بھاگتے ہیں جیسے مولوی نے زبردستی پکڑ کے رکھا ہوا ہے, ایسا عالم ہوتا ہے. ارے بھائی ہماری ضرورتیں دس ہیں, تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جائے. اب سنتوں کے بعد یہ عالم ہوتا ہے ہم لوگ دعائیں نہیں مانگتے, تسبیح نہیں پڑھتے, دعا نہیں مانگتے, کتنا عجیب عالم ہے. ہماری دس ضرورتیں لیکن ہم لوگ دعا نہیں کرتے, پھر کہتے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. حدیث شریف میں آ رہا ہے مصیبت کو ٹالنے والی دعا ہے, ٹال پہ مانگو نا, اور ہم نماز پڑھی اور سیدھا بھاگتے ہیں. ارے میں نہیں کہتا کہ 25 منٹ دعا مانگو, سب ایک منٹ یا اللہ دل سے مانگ لے کہ اللہ میری ضرورت کو پورا فرما دے. ہر نماز کے بعد پانچ نمازیں ہیں, پانچ نماز کے بعد اگر ایک بھی دعا روزانہ پانچ مرتبہ مانگ لے, پانچ دفعہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور پھر یاد آیا یاد آیا کہیں جہاں یاد آیا یا رسول اللہ سے دعا مانگ لیں. یہاں تک کہ دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہاتھ بھی اٹھانا, لہٰذا بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگ لیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے چلتے یاد آیا کہ میری ماں بیمار ہے, میری فلاں چیز کی ضرورت ہے, فلاں مصیبت ہے, یا اللہ آپ سے فریاد ہے میری ضرورت پوری کر دیجیے. کون کرے گا بھائی؟ اگر کسی اللہ والے سے کہیں گے تو وہ بھی تو اللہ ہی سے مانگے گا, ہم بھی مانگے وہ بھی مانگے, اللہ والوں سے بھی دعا کریں آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے, ہم بھی دعا کریں علماء سے دعا کرائیں نیک لوگوں سے دعا کرائیں, اور خود بھی مانگے ان سے بھی کہیں. اب ہم تو مانگتے نہیں ان سے کہیں تم کرو تو کیسے ہوگا بھائی؟ ہمیں تو ضرورت ہماری ہے, ہم کرتے نہیں ہیں وہ کریں, اس لیے خود بھی دعا کا اہتمام. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں دعا کا یعنی اپنے اور خود اپنی دعا اصل ہے, خود کریں دعا. نماز پڑھ لی مکمل ہوا قرآن پاک, اچھا دعا قبول کرانے کے طریقے ہیں, جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے, عصر سے بعد مغرب سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے,
جہاں کوئی اللہ والا رہتا ہو، کوئی نیک آدمی رہتا ہو، وہاں دعا قبول ہوتی ہے. کتنے موقع ہیں دعا کی قبولیت کے؟ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لے تاکہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے. کتنی چیزیں ہیں میرے دوستو، اتنے اوقات ہیں کہ بس. ہاں اتنا فرمایا کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے، سود یا حرام رزق کسی طرح کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، استاد اور مرشد کی دعا اپنے شیخ اپنے مرید اور شاگرد کے حق میں قبول ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر بادشاہ اپنی ظالم بھی ہو، اپنی رعایا کے لیے بھی دعا مانگے، اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. ظالم بادشاہ کی بات کہہ رہا ہوں میں، جو عادل ہوگا اس کی دعا کا کیا حال ہوگا؟ ظالم بادشاہ کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ اپنی رعایا کے لیے دل سے مانگ لے، تو عادل بادشاہ کی دعا کا کیا عالم ہوگا؟ اور مسلمان کی مسلمان کے لیے اس کے غائب میں دعا قبول ہوتی ہے. اب دعا مانگنے کیسے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، آپ بڑے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ مالک ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ دعا مانگ، پھر درود شریف پڑھیں، چاہے صلی اللہ علی نبی امی، درود شریف پڑھیں. اس کے بعد اپنے لیے پہلے دعا مانگیں، پھر اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنے استاد، اپنے مشائخ، اپنے بھائی بہن، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، پھر آخر میں سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے مانگیں. یہ دعا کی ترتیب ہے، پہلے اپنے لیے، پھر اپنے والدین، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب، متعلقین، اور پھر آخر میں سارے عالم کے لیے مانگیں. کیا مانگا؟ فرمایا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین، یا اللہ مجھے بخش دیجئے میرے والدین کو اور مومنین کو. یہ دعا کی ترتیب ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے پہلے، اپنے لیے پہلے مانگیں. یہ ترتیب ہوتی، یہ طریقہ ہے. پھر آخر میں دعا مانگ لی، اب دوبارہ درود شریف پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت عمر نے لوگوں کو فرمایا، اے لوگوں، اپنی دعا کے آگے اور پیچھے درود شریف کو شامل کرو. کیوں؟ کیونکہ درود شریف وہ دعا ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تو دعائیں کر رہے ہیں، رحمت نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. لہذا اگر ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما، ہماری دعا کی جیسے رحمت نازل نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو عنایتیں ہو رہی ہیں اپنے محبوب پر، لیکن ہم یہ دعا کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، تو اس کی برکت سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہو جائیں گی. اس لیے دعا مانگیں درود شریف. حضرت عمر نے فرمایا اپنی دعا کے پہلے اور آخر میں درود شریف کو شامل کرو، کیونکہ درود شریف مستجاب قطع، وہ قطعی طور پر، یقینی طور پر مقبول دعا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا کہ مقبول لے لی بیچ کا پھینک دیا. اپنی دعا کو درود شریف کے درمیان میں سینڈوچ بنا لے، تو درود شریف کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوگی. اور دل سے مانگے، تھوڑی دیر چاہے دعا مانگے، طویل دعا مانگنا یہ مقصود نہیں ہے کہ لمبی لمبی دعائیں مانگے. اب ایک آدھے پون گھنٹے کی دعا ہو رہی ہے، کوئی یوں کروٹے لے رہا ہے، کوئی کب جان چھوڑے گا یار، ختم ہی مولوی، چپ ہی نہیں ہو رہا. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، حضرت اتنے درد سے دعا مانگنا، آنسو آنکھ میں، لیکن تھوڑی دیر دعا مانگتے، اور اپنی دعائیں لمبی لمبی مانگنا. اس لیے طویل دعا ہونا یہ مطلوب نہیں ہے، کثیر دعا ہونا چاہیے. اب اتنی دعا مانگ رہے جو مولوی صاحب تو دعا مانگتے عرش پہ چڑھ گئے، ان کے درد دل کی وجہ سے اب پیچھے سارے بیٹھے ہوئے، یا اللہ یا اللہ، جلدی وہ یہی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مولوی جلدی سے دعا ختم کر دے بس. اب آدھے پون گھنٹے کی جو رمضان شریف کی آخری راتوں میں ہوتا ہے نا، لائٹیں بند کر کے، اور وہ رونا ونا آنی نا، پوں 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 بس، اور وہ آدھا پون گھنٹہ کوئی یوں تھک رہا ہے، کبھی یوں کروٹے لے رہے ہیں، کبھی ایسے. اس لیے دعا مختصر ہو لیکن جامع ہو، مختصر اور جامع، یہ دعا کی خصوصیت ہے. اور دل سے ہو ایسے دعا، لہذا کثیر الدعا. ہاں کثیر الدعا کی کیا مانے؟ ایک دعا کو بار بار مانگے، بار بار مانگے مانگے مانگے. خواجہ علی حسن مزدور رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، یعنی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ بھی ہم پر کرم ہے. وہ کیا؟ ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے،
یعنی اس بہانے سے موقع مل رہا ہے، بار بار اللہ سے باتیں کر رہے، یا اللہ ہمیں روٹی دے دیجئے، ہماری مصیبت کو دور کر دیجئے، کتنی نعمتیں ہم بار بار اللہ سے، یہ بھی خود نعمت ہے اللہ سے مانگنا. اللہ تعالی ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ہے کہ کیا، ایک تو پانچ سنتوں کا خیال کرے، سینے کے سامنے ہتھیلی کرو آسمان کی طرف، دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالی میری دعا کو قبول فرما رہے، جب دعا مانگ لے تو چہرے پر ہاتھ پھیر لے. اللہ تعالی اس، اور دعا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دعا قبول نہیں ہوتی، بظاہر ہمیں دنیا میں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن قیامت کے دن اس دعا پر اتنا اجر ملے گا کہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، اس وقت تمنا کرے گا. تو بھائی موقع اچھا ہے، ظالم ابھی بھی موقع اچھا ہے کہ اللہ سے مانگے مانگے بہانے بہانے سے، تاکہ ہمارا کام بنے، اور اگر دعا قبول نہ بھی ہوگی آخرت میں سرمایہ جمع رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اے کریم مالک، ہم لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ عطا فرمانے والے ہیں. یا اللہ آپ بڑے، آپ کا نام بڑا، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہماری جانوں پر فرما دیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی. اپنے یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری جانوں پر خاص فضل اور مہربانی فرما دیجئے، ہماری مصیبتوں کو ٹال دیجئے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. اے کریم مالک، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا بنا، ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے، جو ہمارے پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، رحمتیں نازل فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہماری جانوں کو ایسا ایمان، ایسا یقین اور ایسی محبت عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی رکھے اور خوش رکھے، ایک لمحہ ایک سانس آپ کی رضا اور خوشی کے یا نافرمانی میں نہ گزارے، اور ہر لمحہ ہر سانس آپ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے والدین کے، ہمارے اساتذہ کے، مشائخ اور سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجیے. اور یا اللہ اپنی